أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين من الكرام قرآن دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس دعا کی طرف اشارہ کیا جائے گا, جس دعا کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی, وہ اعمال بد سے محفوظ رہنے کی دعا ہے. کائنات کے بارے میں, مخلوقات کے بارے میں قرآن مجید کا اپنا ہی نظریہ ہے. ہم انسان اپنے محدود علم کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں صاحب شعور مخلوق صرف انسان ہی ہے. عام انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف انسان ہی ہیں جو فہم رکھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, اپنے ارادے اور اختیار سے حرکت کرتے ہیں, اعمال انجام دیتے ہیں, اور دنیا کی تمام بقیہ موجودات بے شعور ہیں, وہ ادراک نہیں رکھتی, وہ شعور نہیں رکھتی. بغیر اختیار اور شعور کے جس چیز کو جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس عمل کو انجام دے رہی ہے. لیکن قرآن مجید کی منطق اس کے بالکل برخلاف ہے. قرآن مجید کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور اور ادراک رکھتی ہے, بافہم ہے, باشعور ہے. اس لیے قرآن مجید نے جہاں خالق کائنات کی تسبیح کا تذکرہ کیا ہے تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ انسان ہے جو خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے, انسان ہے جو خدا کی تقدیس تمجید انجام دیتا ہے, بلکہ کائنات کی ہر چیز, ہر مخلوق, ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ یسبح سے کتنی صورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے, آغاز ہو رہا ہے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ, جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اور دوسری جگہ پہ خالق کائنات نے تصریح سے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو. یعنی کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی حساب بالکل برعکس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شعور رکھتے ہیں, فہم رکھتے ہیں, ہمارے علاوہ کسی چیز کو کوئی شعور نہیں ہے, فہم اور ادراک نہیں ہے. لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز باشعور ہے, اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور تسبیح بھی ایسے تسبیح ہے کہ اس میں مخالفت کا کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ اے انسان یہ تم ہو جو خدا کی معصیت کرتے ہو. کائنات کی ہر چیز تو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے. خالق کائنات نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ چیز اسی مقصد کی طرف جا رہی ہے, گامزن ہے. انسان تم ہو جو اس پوری کائنات میں اپنے محور سے منحرف ہو جاتے ہو. کائنات کی ہر چیز, والشمس تجری لمستقر لہا, سورج اپنے مدار میں اپنی بنائی ہوئی جگہ میں گردش کر رہا ہے. نہ سورج قمر کو در کر سکتا ہے, نہ چاند سورج کی گردش میں کوئی خلل ایجاد کر سکتا ہے. ہر چیز اپنے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے. اللہ نے ہر ایک کو اپنے مقصد کی طرف ہدایت کر دی ہے اور وہ اسی مقصد کی طرف سفر کر رہی ہے. تو ہر چیز شعور رکھتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ شعور رکھتا ہے, تسبیح کرتا ہے, اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم نہیں سمجھتے. اور یہ کائنات کی تسبیح کرنا شعور کی دلیل ہے. اس کے علاوہ دوسری دلیل, جب یوم الحساب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک سے اس کا حساب لیا جائے گا. وہاں جو اس دنیا میں جھوٹ بولنے والے انسان ہیں، خدا کے سامنے بھی کھڑے ہو کر جھوٹ بول دیں گے، تم نے یہ کیا وہ کیا، نہیں خدایا میں نے کچھ نہیں کیا. پھر خالق کائنات کا ارشاد ہوگا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج کے دن ان کی زبانوں پہ تالا لگایا جائے گا، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. ہم تو ان ہاتھوں کو بے شعور سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھتے تھے صرف ہے ہماری زبان ہے جو بول سکتی ہے، کلام کر سکتی ہے. قرآن فرما رہا ہے نہیں، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہی دے گی. اور انسان پھر حیرت سے پوچھے گا، یہ میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میری جلد کو کیا ہو گیا ہے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. انسان اپنی جلد سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، تو وہ یہی کہیں گی کہ انتک الذی انتک کل شے، اس کا حکم تھا جس نے ہر چیز کو بولنے سکھایا ہے. ہمارے اعضاء اور جوارح کا گواہی دینا بتاتا ہے کہ یہ بھی شعور رکھتے ہیں، اور نہیں صرف انسانی اعضاء و جوارح، بلکہ کہا گیا کہ انسان جس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ بارے الہ اس نے میرے اوپر تیرے سامنے سجدہ کیا تھا. زمان اور مکان گواہی دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ آئے گا زمین میں، واخرجت الارض اثقالها، تو پھر یومئذ تحدث اخبارها، اس دن قیامت میں زمین سب خبروں کو ظاہر کر دے گی، تمام رازوں کو برملا کر دے گی، آشکار کر دے گی. یعنی زمین شعور رکھتی ہے، ادراک رکھتی ہے، تو کائنات کی ہر چیز شعور اور ادراک رکھتی ہے. اب انسان کا عمل پوری کائنات پہ اثر انداز ہوا کرتا ہے. عزیزو، ہمیں اپنے اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو عمل میں کر رہا ہوں اس کا اثر صرف مجھ پہ ہوگا، نہیں، پورے معاشرے پہ اثر ہوتا ہے، بلکہ پوری کائنات پہ اثر ہوتا ہے. اعمال بد کا نتیجہ تمام انسانوں پہ مترتب ہوگا، نہ صرف انسانوں پہ بلکہ زمین اور آسمان پہ. یہ قرآن کی منطق ہے، اور بہت عجیب منطق ہے، اور بہت ہی دقیق اور منطقی منطق ہے. قرآن مجید کا نظریہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ فساد ہو رہا ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، زمین اور آسمان میں جو کچھ فساد پیدا ہو رہا ہے وہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو انسان انجام دیتے ہیں. اس لیے ہم جب روایات میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی کے لیے نکلتا ہے، خاص طور پہ اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اس کی نیکی کا نتیجہ سمندر پہ بھی مترتب ہوگا، خشکی پہ بھی مترتب ہوگا، زمین پہ بھی مترتب ہوگا، آسمان پہ بھی مترتب ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا نتیجہ بھی پوری کائنات پہ مترتب ہوتا ہے. یہ جو کچھ فساد ہو رہا ہے، یہ جو قحط ہو جاتا ہے، بارش نازل نہیں ہوتی، اناج پیدا نہیں ہوتا، انواع و اقسام کے عذاب نازل ہوتے ہیں، یہ سب انسانی اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو اے انسان، تو اپنے عمل کو معمولی نہ سمجھ، بلکہ برے اعمال سے ہمیشہ دعا کر کے اللہ تجھے محفوظ رکھے ان کے اثرات سے. انبیاء علیہ السلام کی آپ دعاؤں میں ملاحظہ کریں جو قرآن مجید نے نقل کی ہیں. جہالت ایک بہت بڑی بیماری ہے، بری چیز ہے، اور ہر وہ چیز بری ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دے. لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات کے حکم سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اتتخذونا ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. داستان دراصل یہ ہے کہ ایک قتل ہو گیا، ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا یہ قتل اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے. اب 12 قبیلوں میں جنگ کا خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں قبیلہ ہی جنگ شروع نہ ہو جائے. اب وہ قبیلے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ معاملے کو حل کیجئے. حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے انہیں یہ فرمایا کہ گائے ذبح کرو. انہوں نے سمجھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، گائے ذبح کرنے سے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو یہاں حضرت موسیٰ نے جہالت سے، جہالت کے آثار سے، جہالت کے نتائج سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلین میں سے بن جاؤں، میں تمہارا مسخرہ کیوں اڑاؤں گا، مسخرے بازی کیوں کروں گا، یہ عمل جاہلوں کا عمل ہے اور انبیاء جہالت سے دور ہیں. یعنی ایک دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہالت سے دور رہیں. جہالت انسان کو پتہ چلے بغیر گناہوں میں دھکیل دیتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، یہ دعا کیا کرو کہ بارِ الٰہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے صاحب بصیرت بنا دے، مجھے فہم اور شعور اور ادراک اور معرفت عطا فرما. کیونکہ جہالت انسان کی دشمن ہے اور انسان جہالت کے دشمن ہے، جس چیز کو نہیں جانتے اسے دشمنی کرنے لگتے ہیں. اور یہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم و شان اخلاقی سیرت کا نتیجہ ہے کہ جب لوگ آپ کو نہیں پہچانتے تھے، امت آپ کو نہیں پہچانتی تھی، یہ کافر اور مشرک آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آپ پہ ظلم کر رہے تھے، وہ پتھر مارتے تھے اور مصطفیٰ کی زبان پہ یہ ہوتا تھا کہ بارِ الٰہ اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، بارِ الٰہ ان کی ہدایت فرمائے، انہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں. جہالت سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان کہیں جہالت میں مبتلا نہ ہو جائے. جہالت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے. انسان اگر ماننے پہ اتر آئے تو پتہ نہیں کن کن کو امام مان دیتا ہے، نہ ماننے پہ آئے تو علی علیہ السلام جیسے عظیم شان انسان کو امام ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ جہالت کا نتیجہ ہے، نادانگی کا نتیجہ ہے. تو یہاں حضرت موسیٰ یہ دعا کر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور دیکھیں خدا کا لطف کیا ہے، کیسے خدا مسئلوں کو حل کرتا ہے. ایک گائے کو ذبح کیا گیا، مردہ گائے، اس کے گوشت کا ایک حصہ اٹھا کے مقتول پہ مارا گیا، ایک مردہ چیز کو ایک مردہ پہ لگایا گیا، حکم الہی سے وہ زندہ ہو گیا. اللہ اکبر، یہ قدرت خداوندی ہے. مردہ کو مردہ پہ لگا کے زندہ کر دینا، یہ اللہ کا کمال ہے. زندہ ہو گیا، اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے اور مسئلہ حل ہو گیا. تو انسان کو پناہ مانگنی چاہیے جہالت سے، اور یہی دعا جناب نوح علیہ السلام نے کی. جب خالق کائنات نے فرمایا کہ کشتی بناؤ اور پھر پانی آنے لگا، خدا نے وعدہ دے دیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو محفوظ رکھوں گا، اب یہ کشتی پانی پہ چلنے لگی، پانی بڑھتا چلا گیا، لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، ان میں ایک حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، آ جاؤ. کہا آج میں پہاڑ پہ جا کے پناہ لوں گا. کہا آج کوئی پناہ نہیں ہے سوائے خدا کی پناہ کے، نہیں آ رہا تھا. حضرت نوح نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، بارِ الٰہ تیرا وعدہ تھا کہ تیری اہل کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل ہے. فرمایا نہیں، ایسا سوال نہ کرو. اب اسے پتا چلا، متوجہ ہوا کہ اس نے ایک نادانگی کی بات کر دی ہے. فوراً فوراً یہی کہا، رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بار الہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی جہاں انسان کو پتا نہ ہو کہ اس میں میری مصلحت ہے یا نہیں، تو وہاں اصرار نہیں کرنا چاہیے، پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا سوال کرنے لگوں. اور پھر فوراً یہ کہا کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی اور مجھے معاف نہیں کیا، مجھ پہ رحم نہیں کیا، تو میں خاسرین میں سے بن جاؤں گا. یعنی سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ انسان خدا کے نزدیک مورد عتاب قرار پائے، جس چیز کو نہیں جانتا اس کا سوال کر بیٹھے. انسان کو پناہ مانگنی چاہیے خدا کے سامنے، خدا کی بارگاہ میں، بار الہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور کتنے اعمال ہیں ہم ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے، انجام دیتے چلے جاتے ہیں. خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ اعمال کتنے مؤثر ہوتے ہیں، انسان کو کہاں لے جاتے ہیں. اس لیے آپ روایات میں مشاہدہ کریں، علماء نے پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں اعمال کے نتیجے پر، کہ انسان کے عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ نیکی کا کام کرے تو نتیجہ کہاں تک مترتب ہوتا ہے، نہ صرف اسے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر انسان گناہ کرنے لگے تو نہ صرف انسانوں کو نقصان ہوگا، زمین اور آسمان کو نقصان ہوگا. گناہوں سے دور رہنے کی دعا کرنی چاہیے، محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. گناہ کے جتنے اثرات ہیں انسان کو تباہ اور برباد کر دیں گے، زہر الفساد فی البر والبحر کے مطابق. اور یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ اگر انسان نیکیاں کرنے لگیں تو کہ زمین اور آسمان کے دروازے کھول دوں گا ان کے لیے. ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر یہ اہل زمین، اگر یہ شہروں اور دیہاتوں والے اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے، ان پر نعمتوں کی بارشیں ہونے لگیں گی. یعنی اگر انسانی معاشروں میں قحط سالی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ان کا اہم وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. اور یہ روایت میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ جب انسان ایسے گناہ کرنے لگیں جو پہلے ہوا ہی نہیں کرتے تھے. یہ آج کل کی ماڈرن دنیا ہے، جدید دنیا ہے، جدید دنیا میں جہاں جدید وسائل آ گئے ہیں، جدید جدید گناہ آ گئے ہیں، پہلے اس طرح کے گناہ کہاں تھے. اور پھر آج کا انسان جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتا ہے، ترقی یافتہ کہتا ہے، 21ویں صدی کا ماڈرن انسان کہتا ہے، اس نے اپنے قوانین کیسے بنا لیے ہیں. کتنے ممالک ہیں جہاں پہ رسمی طور پر، قانونی طور پر یہ پاس کیا گیا ہے بل کے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. تاریخ میں کہاں ہے اس طرح؟ انواع و اقسام کے جدید گناہ. روایت میں ہے کہ اگر جب انسان ایسے گناہ کرنے لگیں جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، نئے نئے گناہ کرنے لگیں، تو خالق کائنات انہیں نئے نئے عذابوں میں مبتلا کرے گا. انسان کو پناہ مانگنی چاہیے ان اعمال سے. حضرت لوط علیہ السلام نے یہی دعا کی، بار الہ نجنی و اہلی مما یعملون، بار الہ مجھے بچا لے، میرے اہل و عیال کو بچا لے اس عمل سے جو یہ انجام دیتے ہیں. یعنی یہ کہ نہ صرف انسان خود کو بچائے گناہ سے، بچنے کی دعا کرے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بچا لے، ان کے بچنے کی دعا کرے، اپنے اہل و عیال کو صرف مادی خطرات سے بچا دینا یہ کافی نہیں ہے، معنوی خطرات سے. یہ گناہ انسان کی زندگی میں کیا نشیب و فراز پیدا کر دیتے ہیں. انسان کو ان اعمال سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، نہ صرف برائیوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اعمال بد سے، بلکہ بدکاروں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. بار الہ ہمیں بروں کی دوستی سے بچا، ان کی صحبت سے بچا. یہ برے انسانوں کی صحبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ مگر کیا وہ حضرت نوح کا بیٹا نہیں تھا جو غرق ہو گیا؟ دعا مانگنی چاہیے حضرت نوح علیہ السلام نے. خدا نے فرمایا ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. بدکاروں سے، یہ بروں کی صحبت اور بروں سے دوستی انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس کے مقابلے میں اچھوں کی دوستی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. بروں سے بھی اظہار برات کرنا چاہیے، ان سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے. جناب آسیہ نے یہی دعا کی کہ بار الہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، بار الہ میری ان تمام مشکلات کے مقابلے میں جو دنیا میں مجھے درپیش ہیں، دنیا میں پیش آئی ہیں، آخرت میں جنت کا سوال کرتی ہوں، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور پھر مجھے نجات عطا فرما فرعون سے اور فرعون کے کارندوں سے. جگہ جگہ قرآن پہ یہ دعا موجود ہے کہ بار الہ ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما. یعنی شریعت یہ درس دینا چاہ رہی ہے کہ جس طرح تمہیں ظالم نہیں بننا چاہیے، اسی طرح مظلوم بھی نہیں بننا چاہیے. یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ظالم نہ بنیں، لازمی ہے کہ ہم ظلم کے مقابلے میں سکوت نہ کریں، خاموش تماشائی نہ بنے بیٹھے. یہ خاموش رہنا خود گناہ میں شریک ہونے کی نشانی ہے. حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا تھا؟ مگر کتنے افراد تھے جو آ کے ناکے کو انہوں نے اونٹنی کو نہر کر دیا، ذبح کر دیا، کتنے لوگ تھے؟ تین. عذاب کتنوں پر آیا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پوری قوم ختم ہو گئی. کام تین افراد کا، سزا پوری قوم کو. کیوں؟ کہا یہ ان کے ظلم پہ خاموش بیٹھے رہے. ان کی خاموشی اس بات کی نشانی تھی کہ وہ بھی اس ظلم پہ راضی ہیں. اس لیے نہ صرف یہ کہ انسان کو ظالم نہیں بننا چاہیے، مظلوم بھی نہیں بننا چاہیے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ہمیں ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. اور آج کل کے یہ ہمارے ظالم حکمران، یہ ڈکٹیٹر حکمران، مغرب کے ایجنٹ حکمران، بہت بڑی برائی ہیں. ہمیں یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ خدا ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں! مسلمانوں پہ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کے درباری علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے خلاف احتجاج کرنا حرام ہے. لیکن اگر کہیں اسرائیل پر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو وہاں سب واویلا کرنے لگتے ہیں. یہ ظالم جابر، ان کے شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر ہم روایات کی طرف چلے جائیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی آٹھویں دعا میں کتنی چیزوں کے بارے میں خدا کی پناہ طلب کی ہے. بار الہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ان چیزوں سے. اور پورے صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا جائے تو امام علیہ السلام نے 300 چیزوں کے نام لیے ہیں. بار الہ اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس سے پناہ چاہتا ہوں. اصول کافی کی روایت کے مطابق یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اعوذ بکا یا رب من علم لا ينفع، بار الہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے، جو مفید علم نہ ہو اسے پناہ مانگنی چاہیے، کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ دل جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى. اور دعائے ابی حمزہ سمالی میں آپ جا کے دیکھیے تو وہاں واضح طور پہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ بارِ الٰہ میں سستی سے، کوتاہی سے، غفلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اعمال انسان کو خسرت دنیا والا آخرہ بنا دیتے ہیں، یعنی انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نے اپنی دنیا کو آباد کرنا ہے، آخرت کو آباد کرنا ہے، تو ان اعمال سے دوری اختیار کرنی پڑے گی اور خدا کی پناہ مانگنی پڑے گی ہمیں کہ بارِ الٰہ ہمیں ان چیزوں سے دوری نصیب فرمائے۔ یہ ابی حمزہ سمالی کی دعا کا ایک جملہ ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والفشل، بارِ الٰہ سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سستی، یہ کم ہمتی انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے، آخرت کی بربادی کا بھی سبب بنتی ہے۔ سست انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ ان اعمال سے، یعنی واقعی ان دعاؤں میں کتنے معارف ہیں، خزانے ہیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آئمہ نے دعا کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں، دعا کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دے دی ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ بارِ الٰہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، غصے کے غالب آ جانے سے، حسد کے غالب آ جانے سے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلکہ بن کر، مل کر بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور پھر انسان کے عظیم خسارے کا سبب بن جاتی ہیں۔ انسان اگر اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف متوجہ رہے اور اپنے کاموں کو حساب و کتاب کے مطابق رکھے، ہر چیز کے بارے میں جب وہ عمل کرنا چاہے تو یہ سوچے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہمیں مل کے یہی دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں برے اعمال سے اور برے لوگوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔